حسين قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال أنا سجد الناس يوم القيامة هل تدرون أن يجمع الله الأولين والآخرين في سعيد واحد فيكسرهم النار ويسمعهم الداعي وتدرونهم الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى ما يشعركم إلى ربكم فيقول بعض الناس يقول آدم فيأكله فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فيقول ربي غضب اليوم غضبا ولم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن شجرتي فعصيت نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جمیعاً سے منقول ہے، یہ حدیث شفاعت ہے، مشہور روایت ہے، پہلے بھی گزری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کی ایک دعوت میں تھے، فرفیع الیہ الذراع، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکری کا آگے والا دست جس کو ذراع کہا جاتا ہے وہ پیش کیا گیا، یعنی کھانے کے اندر مذبوح بکری تھی تو اس بکری کا جو آگے والا دست ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. وکانت تو عجیبو ہو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے دست کو پسند فرماتے تھے. ایک وجہ شرح نے اس کی یہ لکھی ہے کہ آسانی سے وہ گل جاتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کا ذائقہ بڑا عمدہ ہوتا ہے، چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس میں ریشے نہیں ہوا کرتے، پانچویں وجہ یہ کہ دست آگے والی ران محل نجاست سے کافی دور ہوا کرتی ہے. فنحس منہا نحستن، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوچ کر کے کھانا شروع فرمایا، یعنی دانت کے اطراف سے نوچ کر کھانا شروع فرمایا، جیسے کہ یہ ران ہے تو یوں لی اور دانت سے نوچ کے کھانا شروع فرمایا. یہ گویا کہ گوشت کھانے کا ایک طرز بھی معلوم ہو گیا کہ ران ہو یا بڑی بوٹی ہو یا بڑی نلی کے ساتھ گوشت ہو تو یوں پورا اٹھا کے نوچ نوچ کے کھایا جائے، یہی گوشت کھانے کا طریقہ ہے. اب اپنے تو نواب زیادہ لوگ ہیں تو گوشت اگر ہوگا سالن کے اندر تو بتکلف ایک ٹکڑا روٹی لیں گے، پھر نزاکت کے ساتھ بوٹی سے ذرا لگائیں گے، اس طریقے سے نوابی نزاکتی طرز سے کھاتے ہیں، وہ کوئی مناسب طرز نہیں ہے. گوشت کھانے کا یہ طرز پورا اٹھایا اور نوچ نوچ کے کھایا. وقال، اور اس درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار بنوں گا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی لوگوں کے سردار ہی ہے، لیکن حدیث شریف میں قیامت کا تذکرہ آیا. وجہ یہ کہ یہ جو پوری روایت ہے اس کا تعلق ہی قیامت کے دن سے ہے، چونکہ قیامت کے دن محشر کے اندر حساب کتاب کی ضرورت پڑنا اور اس وقت کے اوپر شفاعت کی ضرورت ہونا، تو یہ واقعہ جو روایت کے اندر ہے اس کا تعلق ہی قیامت کے دن کے ساتھ ہے، اس لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں لوگوں کا سردار بنوں گا۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت دنیا میں بھی تھی لیکن وہ علی سبیل الاتم والاکمل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی۔ هل تدرون بما، کیا تم جانتے ہو یہ کیسے ہوگا، یعنی میری سرداری قیامت کے دن کیسے ہوگی، تم جانتے ہو؟ یجمع اللہ الاولین والآخرین، اللہ تعالی اگلے اور پچھلے لوگوں کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کو اللہ تعالی جمع فرمائیں گے، فی سعید واحد، ایک کشادہ ہموار میدان میں، ایک کشادہ ہموار میدان میں قیامت کے دن اللہ تعالی اگلے پچھلے تمام انسانوں کو جمع فرمائیں گے۔ کیسے ہوگا منظر؟ فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، دیکھنے والا ان کو دیکھے گا، دیکھنے والا ان کو دیکھے گا، یعنی میدان بالکل ہموار ہوگا، کھلا ہوا ہوگا، وسیع ہوگا، اس لیے دیکھنے والا ان کو دیکھے گا، اخیر تک دیکھ سکے گا۔ گویا کہ میدان قیامت اتنا ہموار ہوگا کہ اگر کوئی آدمی میدان میں موجود پورے مجمع کے اوپر نظر ڈالنا چاہے تو دور دور تک پھیلے ہوئے پورے پورے مجمع کو اچھی طریقے سے دیکھ لے گا۔ دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اونچ نیچ ہوتی ہے، نشے فراز ہوتی ہے، موڑ ہوتا ہے، اسی لیے سب کو دیکھنا بعض مرتبہ مشکل ہوا کرتا ہے۔ قیامت کے میدان میں لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، کوئی ٹیڑھ میڑھ اونچ نیچ نہیں ہوگا، سب ہموار کشادہ میدان، اور پورا مجمع ایک ہموار کشادہ میدان میں ہوگا، اسی لیے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اخیر تک پورے مجمع کو اچھی طریقے سے دیکھ لے گا۔ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، پکارنے والے کی آواز سب سن سکیں گے، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي یعنی پورا مجمع ایک میدان میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی اعلان ہو، کوئی آواز لگائی جائے تو سب لوگ اس آواز کو سن پائیں گے، یعنی آواز سننے میں بھی کوئی معنی نہیں ہوگا، دیکھنے کے اندر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اولین آخرین کا مجمع ایک میدان کے اندر اکٹھا ہوگا۔ وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، اور سورج اہل محشر سے قریب ہو جائے گا، یعنی یہ سورج جو اتنا بڑا، اتنی زیادہ حرارت اور روشنی والا، آج کافی دور ہے لیکن قیامت کے دن سر کے اوپر وہ لٹک رہا ہوگا، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ پسینے کے اندر سرابور ہوں گے۔ فَيَقُولُ بَعْدُ النَّاسِ، اس وقت بعض لوگ یوں بولیں گے، الا ترون الى ما انتم فی, ارے جس مصیبت میں تم لوگ اس وقت ہو دیکھ نہیں رہے ہو, الا ما بلغکم, پریشانی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے تم کو, یعنی اس وقت جس مصیبت کے اندر تم لوگ ہو پریشانی تم کو کہاں تک پہنچی ہوئی ہے تم دیکھ رہے ہو. تو اہل محشر آپس کے اندر گفتگو کریں گے اور موضوع گفتگو یہ ہوگا کہ اس وقت سورج ہمارے سروں پر لٹک رہا ہے, گرمی کی شدت ہے, زمین بھی جو ہے تانبے کی طرح ہوئی ہے اور نفسان بہت ہی مصیبت کا, پریشانی اور تکلیف کا ماحول ہے. تو کسی طرح بھی یہ تکلیف پریشانی مصیبت دور ہونی چاہیے, مشکل حل ہونی چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہوا ہوگا, حساب شروع ہونے میں ابھی دیر ہوگی اور پورا مجمع ہے, سورج سر کے اوپر ہے, پسینہ نکل رہا ہے, لوگ پسینوں میں سرابور ہے, اپنے اپنے گناہ کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ مشکل گھڑی میں مشکل دور ہو, اس کا کچھ حل کرو, کچھ حل لاؤ اس کا. الا تنظرون, کیا تم دیکھتے نہیں ایسی شخصیت کی طرف جو تمہارے لیے تمہارے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے, یعنی کوئی ایسی شخصیت تلاش کرو جو اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کرے اور حساب کتاب شروع کرواوے تاکہ محشر کے ہولناک بیانک منظر سے نجات مل جاوے ہم کو. فیقول بعض الناس, بعض لوگ کہیں گے چلو اپنے ابا آدم علیہ السلام کے پاس جاوے اور ابا جی سے کہوے کہ آپ کچھ سفارش کرو, ہم اس وقت بہت سنگین حالات میں ہیں, بہت مشکلی کے حالات میں ہیں, لہذا ابا آدم علیہ السلام کو جا کے درخواست کریں. فیأتونہ, اہل محشر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے. فیقولون, پورے محشر والے آدم علیہ السلام کو عرض کریں گے, یا آدم انت ابو البشر, اے آدم آپ بنو نوع انسان کے ابا ہو, فرد اول ہو. خلقک اللہ بیدی, اللہ نے اپنے دست قدرت سے آپ کو پیدا فرمایا, یعنی بلا کسی واسطے کے اللہ نے آپ کی تخلیق فرمائی ہے. ونفخ فیک من روحہ, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی روح تمہارے اندر پھونکی ہے. یہ روح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف کی, یہ تعظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی آدم علیہ السلام کے مجسمے میں, پتلے کے اندر. یہ شرافت شان, عظمت شان کا بیان ہے. وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ, اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا, فرشتوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا, یعنی آپ قبلہ تھے اور اللہ کے سامنے ملائکہ نے اللہ کے حکم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا, آپ کی شخصیت قبلے کی تھی. وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے اندر قیام عطا فرمایا. الا تشفع لنا الى ربك, کیا آپ ہماری سفارش اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں کرو گے, کیا آپ ہماری سفارش آپ کے رب کی بارگاہ میں نہیں کرو گے. الا ترى ما نحن فيه وما بلغنا, ہم جس مصیبت میں ہیں اور جو تکلیف ہم کو پہنچی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہو, اسی لیے ذرا ہماری سفارش کرو اور اللہ کے سامنے سفارش کر کے ہم کو اس مصیبت سے نجات دلواؤ. تو آدم علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے ربی غضب اليوم غضبا, میرے اللہ تعالیٰ آج بڑے غضب کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ آج بڑے غضبناک ہے. غضب کے معنی آتے ہیں ایصال العذاب, کسی کو عذاب پہنچانا, اور یہاں مراد لیا جائے گا اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے انتقام لیں گے. اللہ کا انتقام عذاب کی شکل میں آج نافرمانوں کے اوپر ظاہر ہوگا. لم یغضب قبلہ مثلہ, اس سے پہلے کبھی اللہ اتنے غضبناک نہیں ہوئے. ولا یغضب بعدہ مثلہ, اور آئندہ بھی اس قدر اللہ تعالیٰ غضبناک نہیں ہوں گے. پھر تو اللہ کی رحمت جن بندوں پر ہے وہ جنت میں, اور جن پر اللہ کی ناراضگی وہ جہنم میں. بس آج اللہ تعالیٰ بڑے غضب کے اندر ہے. وَنَهَانِ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ, اللہ نے مجھے ایک درخت سے منع فرمایا تھا اور میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی, اسی لیے مجھے اللہ کے سامنے جانے سے ہمت نہیں ہو رہی ہے. نفسی نفسی, میرا ہی نفس, میری ہی ذات اس قابل ہے کہ اس کی کوئی سفارش کرے. نفسی نفسی کا ایک ترجمہ کیا, میرا نفس میری ذات ہی اس قابل ہے کہ کوئی اس کی سفارش کرے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے, مجھے اپنی ذات کا فکر لاحق ہے, میں کہاں دوسرے کی شفاعت کرنے کے لیے جاؤں. یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام معذرت کر دیں گے, اذهبوا الى غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. جی جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس. معلوم ہوا جو کام اپنے بس کا نہ ہو وہ جہاں ہو سکتا ہے وہاں کا راستہ بتا دینا چاہیے کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے, فلاں کے پاس جاؤ, وہاں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس. فَيَأْتُونَ نُوحًا, پورا مجمع جو محشر کے اندر ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے گا. فَيَقُولُونَ, یہ محشر کے اندر موجود لوگ عرض کریں گے, یا نوح, اے نوح, انت اول الرسل, آپ تمام رسولوں میں سب سے پہلے ہو, آدم ثانی ہو, آپ کی قوم کی نافرمانی پر ان پر عذاب آیا, آپ سے پہلے تو انبیاء تھے, اول رسول اہل زمین کے لیے حضرت نوح علیہ السلام. وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبد شکور رکھا تھا. سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت, سورہ بنی اسرائیل ہی میں ہے نا, عبدًا شکورًا نوح علیہ السلام کے لیے پڑھو, اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, سے پہلے ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا, آیت نمبر 3. تو کہا کہ اللہ نے آپ کا نام عبد شکور رکھا ہے. اللہ ترا علاما نحن فی, ہم جس مصیبت میں ہیں وہ آپ دیکھ رہے. اللہ ترا علاما بلغنا, جو آفت مصیبت ہم کو پہنچی ہے وہ آپ دیکھ رہے. اللہ تشفع لنا الى ربک, کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش نہیں کرو گے؟ فیقولو, حضرت نوح علیہ السلام بھی معذرت پیش کرتے ہوئے عرض کریں گے, ربی غضب الیوم غضبا, میرے رب اللہ تعالیٰ آج بڑے غضب میں ہیں. لم یغضب قبلہ مثلہ, اس طرح پہلے میرے رب کبھی غضب میں نہیں ہوئے. ولا یغضب بعدہ مثلہ, اور آئندہ بھی میرے رب ایسے غضب میں نہیں آئیں گے. نفسی نفسی, مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے, مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے. دیکھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت کو لائے ہیں بس حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کی وجہ سے. یہ ترجمۃ الباب کے ساتھ ربط ہو جائے گا. یا نوح, اب یہ آدم علیہ السلام کا بھی اس میں تذکرہ ہے, تو پہلے باب میں بھی اس کو لا سکتے تھے, لیکن دوسرے باب کے اندر لا کر کے دونوں عنوان سے اس کا ربط ہے, اس کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جس طرح یہ روایت کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کے عنوان سے ہے, اسی طرح اس روایت کا تعلق حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے بھی ہے, دونوں سے اس کا ربط موجود ہے. ائت النبی, جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. فیأتونی, پورا محشر میں موجود مجمع میرے پاس آئے گا. فأسجد تحت العرش, میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کروں گا. فیقالو, باری تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا, یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ارفع رأسک, اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھائیے. وشفع تشفع, آپ میری بارگاہ میں سفارش کیجئے, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اب یہ پوری تفصیل کائی کی ہو گئی جو روایت کے شروع کے اندر آیا تھا کہ میری سرداری قیامت کے دن کیسے ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا اظہار کیسے ہوگا. تو کہا قیامت کے میدان کے اندر جو مجمع موجود ہے وہ باری باری ہر نبی کے پاس جائیں گے اور ہر نبی معذرت کر دیں گے کہ میرے میں ہمت نہیں ہے شفاعت کرنے کی. اخیر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی کے اندر شفاعت کریں گے اور حضور کی شفاعت قبول کی جائے گی. اس طرح تمام نبیوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت سید پناہ ظاہر ہوگا, سرداری ظاہر ہو جائے گی. دیکھیے قیامت کے میدان کے اندر جتنی بھی طرح کی شفاعتیں ہیں تمام شفاعتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا کی جائے گی. یہ جو اول شفاعت ہوگی یہ بہت اعلیٰ درجے کی شفاعت ہوگی, چونکہ جب حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہے, پورا مجمع جو میدان محشر کے اندر ہے وہ پریشان پریشان ہے, تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائیں گے. یہ ہیں شفاعت عظمیٰ کا مقام, اور اسی شفاعت عظمیٰ کے ذیل کے اندر دوسری بہت ساری شفاعتیں ہوگی. اس لیے کہ جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوگا وہاں تک دوسری کوئی سفارش چلنے والی ہے ہی نہیں, اس لیے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت سب سے اعلیٰ درجے کی شفاعت ہوگی. اب یہ روایت لمبی لیکن ایک راوی محمد ابن عبید یوں کہتے ہیں الاحدب کہ لا احفظ سائرہ، کہ میں پورا مضمون مجھے یاد نہیں ہے، جتنا یاد تھا میں نے سنا دیا ہے. اس لیے آپ نے دوسری جگہ جہاں یہ روایت پڑھی ہے وہاں ہر ہر نبی کا الگ الگ نام ہے، لیکن یہاں حضرت آدم، حضرت نوح اور اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. ترجمۃ الباب سے ربط تو اس طرح ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شفاعت کا تذکرہ ہوا. جی
قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا ابو احمد عن سفيان عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن عبد الله ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم
قال للمدكر مثل قراءه العامه.
یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی. فہل من مدکر، کیسے تلاوت فرمائی؟ مثل قراۃ العامتی، کہ جس کے اندر دال کا دال میں ادغام کیا گیا ہو، اور جو مشہور قرات ہے مدکر اسی طریقے سے پڑھا، یعنی فقی ادغام والی قرات جو شاذ ہے وہ نہیں پڑھی، بلکہ معروف قرات فہل من مدکر پڑھی. آیت کا ترجمہ کیا، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو نصیحت حاصل کرے؟ بس اتنے پر روایت پوری ہو گئی. اب سوال یہ کہ اس روایت کا ترجمۃ الباب سے ربط کیا، اس لیے کہ واقعہ چل رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اور آیت آئی فہل من مدکر. تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سورہ یونس آیت نمبر 71 پڑھو ذرا. سورہ یونس آیت نمبر 71، بس وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، یعنی واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا شروع ہوتا ہے، پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے کرتے آگے چل کے کہاں ہے فاعل میں مدکر. تو حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کے واقعے کے ساتھ فہل من مدکر والی آیت آئی ہے، یہ جو ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ ربط کی شکل بیان کی گئی ہے. اب انبیاء علیہ الصلات والسلام کے واقعات جو قرآن میں بیان کیے گئے، یہ کوئی قصہ کہانی کے لیے تو بیان نہیں کیے گئے، نصیحت کے لیے بیان کیے گئے. اور اس آیت میں بھی نصیحت کا مضمون آیا فہل من مدکر، اس اعتبار سے ربط ہو جائے گا کہ انبیاء کے واقعات برائے نصیحت ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی برائے نصیحت ہے، اور فہل من مدکر والی آیت میں بھی نصیحت کا مضمون ہے. اس طرح ترجمۃ الباب سے ربط اس کا ہو سکتا ہے. جی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت الیاس کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عام جو واقعات میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ان کے آباء و اجداد میں حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہے اور حضرت شیش علیہ السلام بھی ہے، اس منقول تاریخی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا ہے، یعنی ان کے معیار پر ان کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس سے یہ بات ثابت ہوئے کہ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد کے اندر ہوئے، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح کو لائے اور حضرت نوح کے بعد حضرت الیاس کو لائے. الیاس یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی سے عربی کے اندر منتقل ہوا ہے. اب یہ جو ہے آیت وَإِنَّ الْیَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو اس میں الیاس نام صراحتن آیا ہے، اور دوسری جگہ قرآن میں سلام علی الیاسین، تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ وہاں سلام علی الیاسین میں بھی سلام علی الیاس ہی ہے، لیکن ایک محاورہ ہے کہ عرب لوگ نام کے آگے یا اور نون کو زیادہ کرتے ہیں، تو الیاس نام کے اخیر کے اندر یا نون بڑھایا تو الیاس سین بن گیا، ورنہ الیاس سین بھی اصل میں الیاس ہی ہے، جیسے کہ سینا، اس سے سینینا، سینا کے اخیر میں یا نون بڑھایا تو سینین بن گیا، وطوری سینین ہو گیا. اس طریقے سے الیاس کے اخیر میں یا نون بڑھایا تو الیاسین بن گیا. دوسری قرات یہ آتی ہے کہ سلام علی آل یاسین. اب اگر یہ قرات لے وے سلام علی آل یاسین والی، تو اس صورت کے اندر مراد ہوں گے حضرت الیاس کے والد گرامی آلی یاسین، یعنی یاسین کی آل و اولاد، اور پھر وہ حضرت الیاس کے والد کی طرف نسبت ہو جائے گی، گویا یاسین حضرت الیاس کے والد بزرگوار کا نام. اور سلام علی آل یاسین یعنی کہ یاسین کی اولاد پر سلامتی ہو، اور ان کی اولاد میں حضرت الیاس علیہ السلام ہے، اس طرح کی بھی بات کہی گئی ہے. اس قال لقومہ الا تتقون، حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تم بعل دیوتا کی پوجا کرتے ہو اور سب سے اچھے پیدا کرنے والے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تم لوگ. تو چونکہ الیاس علیہ السلام کی قوم بعل نامی ایک دیوتا کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اور اسی پر سے بعل بک شہر بنا، اسی لیے اس الیاس علیہ السلام نے ان کو اس طریقے سے دعوت دی. الى قوله وترکنا علیہ فی الاخرین، امام بخاری بھی اب حوالہ دے رہے ہیں کہ الى آخرین تک پڑھتے چلے جانا، وہاں تک تمہیں حضرت الیاس کا واقعہ پڑھنے کو ملے گا. حوالہ دے دیا انہوں نے، چونکہ کتاب اب جلدی ختم کرنی ہے، اس لیے پوری بات نقل کرنے کے بجائے خود امام بخاری بھی حوالہ دے رہے. الا چلو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و عنہم سے منقول ہے کہ دیکھیے کتنے عمدہ انداز کے اندر تذکرہ کیا جا رہا ہے، یذکر بخیر، کتنے عمدہ اور بہتر انداز میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ سلام علی آل یاسین، سلام علی الیاسین، انا کذلک نجزی المحسنین، انہ من عبادنا المؤمنین، کہ اللہ کی طرف سے سلامتی کی دعا، محسنین کے لیے بہترین بدلے کی دعا، ان کو اللہ کے ایمان والے بندوں میں شامل ہونے کا تذکرہ، یہ کتنا بہترین تذکرہ ہے. اب چونکہ امام عالی مقام کو اپنے معیار پر ایک بھی روایت نہیں ملی حضرت الیاس کے تذکرے میں، اسی لئے قرآن کی جن آیتوں کے اندر حضرت الیاس کا تذکرہ آیا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کر دینے کو کافی شافی سمجھا. شاید ان کو کشف ہو گیا ہوگا کہ یہ جماعت جلالین پڑھ کے بخاری پڑھے گی, اسی لئے ان کو زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وَيُسْكَرُ يُسْكَرُ کہہ کر کے ضعیف قول, جیسے کہ لفظ قیل ضعیف کے لیے آتا ہے, یُسْكَرُ بھی کمزور قول کے لیے آتا ہے, کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ جو الیاس وہ ادریس, جو ادریس وہ الیاس, یعنی ایک شخصیت کے دو نام ہیں, یہ یوں کہنا چاہتے ہیں. لیکن یہ قول ضعیف ہے, راجے قول کے اندر دونوں نبی الگ الگ ہیں, حضرت الیاس الگ ہیں, حضرت ادریس الگ ہیں, دونوں ایک شخصیت نہیں ہیں. جی حضرت ادریس علیہ الصلات والسلام کے تذکرے کے لیے مستقل باب قائم کیا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے. معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی. اب ان کا زمانہ کون سا, اس کی تعین کرنا بہت مشکل معاملہ ہے. مفسرین جس ترتیب سے واقعات کو ذکر کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے بیچ میں حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ ہے, لیکن اس سلسلے میں کوئی مضبوط روایت نہیں ہے. اب قرآن کے اندر حضرت ادریس کا تذکرہ سورہ مریم میں آیا, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, ہم نے ادریس کو اونچے مقام کے اوپر اٹھایا. اب اونچے مقام پر اٹھانے کا کیا مطلب, تو جمہور مفسرین کی رائے یہ ہیں کہ کمالات کی بلندی, اوصاف کا اونچا مقام, نبوت کا مقام عالی, جنت کا مرتبہ عالیہ مراد ہے, کہ ہم نے حضرت ادریس کو کمالات کی بلندی عطا فرمائی تھی, اونچے صفات عطا فرمائے تھے, نبوت کا اعلیٰ مقام دیا تھا, جنت کا اونچا مرتبہ عطا فرمایا تھا. یہ جمہور کی محقق رائے ہے, اگرچہ صاحب جلالین نے یہاں ورفعناہ مکاناً علیہ کی نہایت مجروح تفسیر کی ہے. انہوں نے کیا تفسیر کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا, اور پھر شراح جلالین نے اس کے اوپر واقعات کی بھرمار لکھی ہے کہ ایک فرشتے سے ادریس علیہ السلام کی دوستی تھی, اور ان کے اس کے پر کے اوپر ادریس علیہ السلام بیٹھ گئے, آسمان کی طرف اڑے, اتنے میں ملک الموت کی آسمان پر ملاقات ہو گئی. اس طریقے کے واقعات وہاں پر موجود ہے جلالین کے حاشیے کے اندر بھی. تو یہ جو تفسیر علامہ محلی نے نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت ادریس کا بھی رفع الی السما ہوا, یہ مجروح ترین تفسیر میں سے ہے, اور اس کو محققین نے قبول نہیں کیا ہے. ورفعناہ مکاناً علیاً, ہم نے ان کو بلند مرتبہ, کمالات کا اونچا درجہ, نبوت کا مقام عالی, جنت کے اونچے مرتبے کی دولت سے مالا مال کیا تھا. وجہ تسمیہ بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کثرت درس و تدریس سے, Thank you. الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بس مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تو کثرت سے درس و تدریس کی بنیاد پر حضرت ادریس کا نام ادریس بنا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو وحی نازل فرمائی تھی اس وحی کے ذریعے دنیا والوں کو بہت ساری چیزیں ملیں. کہ اولاً صنعت و حرفت حضرت ادریس علیہ السلام سے ایجاد ہوئی, دنیا کے اندر قلم لکھنا حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے شروع ہوا. تو چونکہ اس وقت تک ابھی دنیا غیر مہذب تھی اور دنیا کے لوگ مہذب نہیں تھے, اور وحی کے ذریعے سے دنیا کے لوگوں کو کیسے دنیا میں زندگی گزارنی یہ سب چیزیں سکھائی جاتی تھی, تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی وحی کے ذریعے سے آئی کہ جس کے ذریعے انسانوں کو مہذب بنایا گیا اور دنیا میں کیسے زندگی گزارنی وہ سکھلایا گیا, اور دنیا کی چیزوں سے کیسے فائدہ اٹھانا وہ ان کی وحی کے اندر آیا. اب یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ لمبی روایت تو لائے ہیں لیکن اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کا کوئی واقعہ نہیں ہے. کتنی بات موجود ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات میں حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی, اس کے لیے وہ پوری معراج کی روایت لا رہے ہیں. آپ بھی معزوز ہوتے جائیے. جی صلی اللہ علیہ وسلم
خرج سقف بيتي وانا ببكة فنزل جبرائيل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بتسط من ذهب ممتليا حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فأخذ إلى السماء.
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان فرمایا اور فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ میرے مکان کی چھت کھولی گئی حالانکہ میں ان دنوں مکہ المکرمہ میں مقیم تھا. اب یہ لفظ ذرا سمجھنا ہے کہ میرے مکان کی چھت کھولی گئی کیا مطلب. معراج جب شروع ہوئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آرام فرما رہے تھے. ابتدائی رات میں حضور لیٹ گئے اور پھر اچانک جبرائیل اور میکائیل آئے اور ام ہانی کے مکان کی چھت کھل گئی اور جبرائیل اور میکائیل دونوں اتر کر کے مکان میں آئے. تو شروعات ہوئی ہے حضرت ام ہانی کے مکان سے, لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں آرام فرما تھے اسی لیے اس کی نسبت فرمائی سقف بیتی. وہ آدمی جہاں مقیم ہوتا ہے اس کی اپنی طرف نسبت کرنا صحیح ہے کہ یہ ترپائی میری جگہ ہے, حالانکہ اپنی ملکیت تو ہے نہیں, لیکن چونکہ وہاں بیٹھتے ہیں اس اعتبار سے اس طرح کا جملہ بول سکتے ہیں, یہ کھنچا یہ پلیٹ تام کی میری, تو یہ نسبت اس اعتبار سے عارضی اقامتی نسبت کے اعتبار سے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں فرشتے لے کر کے نکلے, جبرائیل اور میکائیل, حتیم کی طرف جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو بارہ سو گئے. حتیم کعبہ میں جا کر کے پھر سو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پھر جبرائیل اور میکائیل نے آپ کو اٹھایا اور پھر کیا کیا, میرے سینے کو کھولا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چیر دیا. یہ سینہ مبارک چیرنے کا واقعہ معراج کے موقع پر بھی ہوا, اس سے پہلے حضرت حلیمہ کے مکان پر بھی ہوا, نبوت ملی اس وقت بھی ہوا, ہجرت کے وقت بھی ہوا, چار مرتبہ شک کے صدر کا واقعہ ہوا ہے. تو معراج میں لے جاتے وقت بھی آپ کا سینہ مبارک چیر دیا. ثم غسلہ بماء زمزم, پھر زمزم کے پانی کے ذریعے سے میرا سینہ انہوں نے دھویا, چونکہ سامنے زمزم کا پانی موجود حتیم کے, آسانی سے میسر وہی پانی, اسی لیے اسی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو جبرائیل اور میکائیل نے دھویا. ثم جاء بتشت من ذهب, پھر سونے کا ایک تشت لائے, پیالہ نما لائے جس میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا, وہ میرے سینے کے اندر انہوں نے ڈال دیا. تو سونے کے برتن میں ایمان اور حکمت کسی شکل میں لائے تھے اور جبرائیل اور میکائیل نے آ کر کے میرے سینے میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا. ثم اطبقہ, پھر میرا سینہ انہوں نے جوڑ دیا, یعنی تانکے لگائے, جو تدبیر کی پہلے کی طرح میرا سینہ انہوں نے کر دیا. اب یہاں شرع نے اشکال جواب کھڑا کیا ہے کہ سونے کا استعمال تو امت کے مردوں کے لیے حرام ہے, پھر سونے کے تشت کے اندر کیسے ایمان اور حکمت لایا گیا؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ سونے کا تشت جبرائیل اور میکائیل نے استعمال کیا, وہ فرشتے ہیں, وہ احکام شرع جو انسانوں کے لیے ہے وہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ تشت پکڑا بھی نہیں, حضور نے تو اپنے ہاتھ میں لیا بھی نہیں, اسی لیے حضور نے تو استعمال نہیں کیا, فرشتے لے کر کے آئے, اور فرشتے ہماری طرح احکام کے مکلف نہیں ہیں, اسی لیے روایت پر کوئی اشکال نہیں. دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے, معراج کے واقعے کا تعلق عالم آخرت سے ہے, یہ واقعہ عالم دنیا سے متعلق نہیں ہے, عالم آخرت سے متعلق واقعہ ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا اسی معراج کے اندر, وہ عالم آخرت کی بات ہے. تو عالم آخرت کے اندر تو مردوں کے لیے بھی سونا حلال ہو جائے گا کہ مرد سونے کا استعمال کرے, تو یہ واقعے کا تعلق عالم آخرت سے ہے, نہ کہ عالم دنیا سے. تو دنیا میں مردوں کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے، لیکن جنت میں سونے کا استعمال حلال ہو جائے گا، اس لیے روایت پر کوئی اشکال نہیں. معراج رات میں ہوئی تھی نا.